کو کیسا مسئلہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. غلطی بھی جو ہے وہ, اسی لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان سے جب نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو سجدہ سہو کا حکم ہے, موقع ہے غلطی کے تو سجدہ سہو کا حکم ہے. تو یہ حکم بھی شیطان کی رغمل للشیطان, رغمل للشیطان اس کا ترجمہ جو ہے وہ با محاورہ زبان میں ہمارے یہاں کی بڑا مزیدار ہے, رغمل للشیطان. یہ علامہ شامی کی عبارت ہے کہ رغمل للشیطان یعنی شیطان کی جلانے کے لیے, کیسا مزیدار ترجمہ ہے, رغمل للشیطان, شیطان کی جلانا, اس کی تپانا, اس کی سڑانا, شیطان کی جلانا, تپانا, سڑانا, سلگانا. یہ کہ ظالم تو نے غلطی کی, اگر سجدہ کر لیتا تو اللہ غلطی کو معاف فرما دیتے. دیکھ ہم سے غلطی ہوئی, ہم آدم کے بیٹے ہیں, ہم آدم کے بیٹے, ہم سے غلطی ہوئی, ایک نہیں دو دو سجدے کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو شیطان نے غلطی کرائی اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کی برکت ہے, ان کے اخلاص کی برکت ہے, ان کی اللہ تعالیٰ سے وہ محبت تعلق کی برکت ہے کہ وہی غلطی قرب کا ذریعہ بن گئی. جو غلطی اس نے دور کرانے کے لیے کرائی وہ غلطی قرب کا ذریعہ بن گئی, کہ ایک سجدہ نہیں دو دو سجدے کر لیے, کہ تجھ سے ایک سجدہ نہ ہوا لے ہم ڈبل سجدہ کرتے ہیں, یعنی سنگل نہیں تیری ڈبل تپائیں گے. یہ شیطان کے لیے سنگل نہیں ڈبل, دو دفعہ جلائیں گے. اسی لیے میرے مرشد نے سنایا کہ جب فرشتے سجدے میں گرے تو سجدے سے جب سر اٹھایا اللہ کا حکم سے جب سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو, تو سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا شیطان اکڑا کھڑا ہوا ہے, شیطان اکڑا کھڑا ہوا ہے. تو وہ پہلا جو سجدہ تھا وہ تعبدی تھا, یعنی بندگی کی, کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبدیت کی وجہ سے تھا, کہ اللہ کا حکم تھا. پھر دوسرا سجدہ جو تھا سجدہ شکر ادا کیا, سجدہ شکر کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی, اور یہ ظالم معلم الملائکہ ہو کر بھی اکڑ کر کھڑا رہا لیکن اس کے علم اور عمل میں فاصلے رہے, اور اللہ نے ہم کو یہ توفیق دے دی کہ ہم جو ہے سجدے میں گر گئے. تو جو انہوں نے دوسرا سجدہ کیا وہ سجدہ شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے. لہذا وہی فرشتوں کی ادا, وہ محبت کی ادا کو نماز کا جز بنا دیا, کہ ہر رکعت کے اندر دو سجدے کرتا ہے انسان, ہر رکعت کے اندر دو سجدے کرتا ہے. اور مسئلہ ہے یہ کہ اگر کوئی آدمی مان لو دو کی جگہ تین سجدے کر لے, دو کی جگہ تین سجدے بھی ہو سکتے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ ڈبل نہیں شیطان کی ٹرپل جو ہے وہ تپائے, تو غلطی ہو سکتی ہے انسان سے, دو کے تین سجدے بھی کر سکتا ہے, تب اس کے لیے کیا کرے. تو اگر ریگولر چار رکعت کی نماز ہے تو کل آٹھ سجدے ہونے چاہیے, کل آٹھ سجدے, اور اگر دو رکعت کی نماز ہے تو کل چار سجدے ہونے چاہیے, اور اگر تین رکعت کی نماز ہے تو چھ سجدے ہونے چاہیے. لہذا اگر تین سجدے کر لے تو اگلی رکعت میں ایک سجدہ کرے, اگلی رکعت میں ایک سجدہ کرے, اور چونکہ وہ جو یہ ایک سجدہ کیا تو اس میں جو فرض موقع تھا اس اپنے فرض کے موقع سے ہٹا کر دوسرے موقع پر لے گیا, تو لہذا اس کی وجہ سے ایک واجب چھوٹا, تو اس واجب کے لیے سجدہ صاحب ادا کر لے اس کی نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آیا مسئلہ, سمجھ گئے نا. لہذا اگر کبھی سجدہ زیادہ ہو جائے تو گھبراؤ نہیں, نماز مت توڑو. اس لیے تو کہتے ہیں علم بہت بڑی نعمت ہے, علم بہت بڑی نعمت ہے. لہذا جب میں رکوع میں گیا مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے, اور آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھی. لیکن علم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ علم تھا, لہذا میں نے فکر ہی نہیں کی. میں نے فکر ہی نہیں کی. کہا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی ہے ہمارے بزرگوں نے علماء نے یہ سکھا دیا کہ اگر ایسا ہو جائے وتر میں اگر صلات دعا قنوت پڑھنا بھول جاؤ اور رکو کر لو تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, آپ سجدہ صاف کر لیجئے آپ کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ واجب ہے اور واجب چھوٹ جائے تو مسئلہ یہی ہے, واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ صاف ادا کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. بس کتنی بے فکری ہوتی ہے. لہٰذا ایک آواز دور سے آئی مجھے, کوہ طور پہاڑ سے بھی آواز آئی, پتہ نہیں کون تھا لیکن بہت دور سے آواز آئی مجھے, کوہ طور پہاڑ پر سے ایک آدمی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, آواز تو آئی مجھے کہ وہ اتنی بلندی پر چلا گیا تھا ظالم کہ ہمیں پتہ نہ چلا ہے کون, مجھے معلوم نہیں ہے لیکن آواز تھی دور سے, یہ تھے میرے بائیں جانب سے یعنی اس طرف سے, وہاں کونے سے آواز آئی ہے اللہ اکبر کی, اور یہاں کہیں بھی کسی آدمی نے کہا. لیکن جو ہمارے مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے اور جو ہمارے اور صحبت یافتہ تھے انہوں نے آواز نہیں نکالی, دوسروں نے آواز نکالی. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ انسان علم پر جم جاتا ہے, مسئلے پر جم جاتا ہے, یہ صحبت کا فیض ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ کونوا مع الصادقین, کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو, یہ اس صحبت سے تمہارے جو علم ہے, تمہارا جو ایمان ہے, تمہارا اللہ پر جینا مرنا جو ہے یہ رسوخ پکڑ جائے گا, راسخ ہو جائے گا. یعنی ابھی جو علم زبان پر ہے, ابھی جو علم زبان پر ہے وہ علم دل میں اتر جائے گا. یہ اسی لیے یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں کئی جگہ پر دو دو حکم ہیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا, کہ تمہارا جب کسی مقابلہ ہو لڑائی جہاد میں اور جماعت سے مقابلہ ہو جہاد کے موقع پر, اذا لقیتم فئتا, جب اگر مقابلہ ہو تو کیا کرو, فثبتوا, ثابت قدم رہنا, اس وقت ثابت قدم رہنا یہ واجب ہے, اور فرار اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, فرار اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, ثابت قدم رہے, فثبتوا, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اس وقت کا حکم ہے کہ ثابت قدم رہو, اپنے سینے کو سامنے رکھو. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ فثبتوا واذکروا اللہ, دو حکم ہے, فثبتوا واذکروا اللہ, تو اب کیا کرے, اس وقت تسبیح لے کر اللہ اللہ شروع کر دے, نہیں مطلب کیا ہے, میرے مرشد نے فرمایا کہ دو حکم ہے, ایک مقصود ہے ایک ذریعہ مقصود ہے, یہاں جو دو حکم ہے تو ایک مقصود ہے اور ایک ذریعہ مقصود ہے, لہذا فثبتوا تو مقصود ہے, فثبتوا تو مقصود ہے کہ یعنی تم اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, اللہ کی رضا یہ چاہتی ہے اور اللہ کی مقصد یہ ہے, شریعت کا مقصد یہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو, لیکن یہ ثابت قدمی ملے گی کیسے, واذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو. جب تم اللہ کو یاد کرو گے یعنی تمہارا جو ہے ذکر اللہ, ذکر جب مضبوط ہوگا تو لعلکم تفلحون, اسی سے تم فلاح پا جاؤ گے. ایسا فرمائے ایک حکم مقصود اور دوسرا ذریعہ مقصود ہے, لہذا ثابت قدم وہی رہے گا جس نے اللہ کو یاد کیا ہوگا, یعنی اللہ کی محبت جس کے رگ و جا میں سمایا گئی ہوگی, اور یہ عالم ہوگا کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل. ارے آپ ادھر آؤ, آگے آؤ, مزہ نہیں آ رہا, چلو پیچھے سائڈ لگو, ادھر سائڈ کرو, ادھر ہو, ادھر اور ادھر ہو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, آب مانے پانی اور گل مانے مٹی, اور میرے تن میں بجائے آب و گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر. لہذا یہ اس بات پاز کرو, پاز کسکو پیچھے, کسکو ادھر سے آ, ادھر آ جائیں, آپ ادھر ہو جائیں, تھوڑا مجھے سب یہاں آ جائیں گے, कौन है बताओ भाई, तारुफ करो। ये सुनको आगे दिखा दो भाई, शाबाश। आइए मौलाना आगे तशरीफ लाइए, मुआर्रिफ जरूरी है ना। ये तो रोजाना हमारे यहाँ नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें तारुफ तो नहीं है। देखो तारुफ कराना चाहिए ना। आज मुलाकात बेचारे रोजाना तो यही तशरीफ लाते हैं, तरावी तो यही पढ़ते हैं। तो मैंने आपकी वजह से कुछ ब्रेक लगा दिया था। मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि कुरान मजीद में कहीं कहीं जा बाज जगह दो दो हुक्म एक साथ हैं, तो उसमें से एक मकसूद है, एक जरिया मकसूद है। जैसे फरमाया क्या कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू, कि अगर जब तुम्हारा किसी जमात से मुकाबला हो जिहाद के मौके पर तो फ़स्बुतू, साबित कदम रहो। ये साबित कदमी उस वक्त वाजिब है, और फिरार इख्तियार करना, लोमड़ी आनापन, बुजदिली इख्तियार करके और रुबाहियत दिखाना, ये जो है ये गुनाह है। अल्लाह ताला को रुबाहियत पसंद नहीं है। फिरार इख्तियार न करे बल्कि फसबुतू रहे, साबित कदम रहे, तो ये मकसूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आगे हुक्म फरमाया वज़्कुरुल्लाह, फसबुतू वज़्कुरुल्लाह, कि अल्लाह को याद करो, तो साबित पता चल फरमाया कि एक मकसूद है और दूसरा जरिया मकसूद है। तो अल्लाह ताला के रास्ते में जब जिहाद का मौका आएगा और जमात का मुकाबला जमात से मुकाबला होगा तो साबित कदम वही रहेगा कि जिसने अल्लाह ताला को याद किया होगा। इसीलिए बाज़े लोग एक इश्काल भी करते हैं, चलो आज एक इश्काल का जवाब भी सुन लो। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाया कि बाज़े कहते हैं कि बस ये सूफियों को देखो बस हुजरों में घुसे पड़े होते हैं। ये एक बहुत आम इश्काल है, ये मारने वाले बहुत मारते हैं। सूफियों को देखो बस हुजरे में पड़े हैं। अरे मियां मैदान में निकलो, मैदान में निकलने का वक्त है, ये क्या घुसे पड़े हुए अंदर। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि देखो भाई, हम तस्लीम करते हैं मैदान में निकलकर काम करना जरूरी है, लेकिन मैदान में निकलने के लिए जो लोग आएंगे वो आएंगे कहाँ से? मैदान में जो लोग हैं वो आएंगे कहाँ से? तो लिहाजा अगर हुजरे में अम्मा ना होगी तो क्या ये मैदान वालों के पेट से बच्चा निकलेगा? ये जवाब हजरत की बरकत से फकीर का है। हजरत ही की बरकत है, शायद हजरत का है कि भाई अगर तू मुजाहिद, तू भी तो जो है वो कोने खुदड़े में घुसकर जो हरकत करेगा उसी से तो मुजाहिद निकलेगा। तो पता चला फैज तो हजरों से ही मिलता है, जब तक हैज बंद ना करेगा फैज कैसे मिलेगा? मुफ्ती साहब देखिए जुमले में कैसी लज्जत है, लज्जत है ना, कि जब तक हैज बंद ना करेगा तो फैज कैसे मिलेगा? हैज बंद करने के बाद ही तो फैज मिलता है। तो लाज़े कहते हैं हुजरों में बस बैठने वाले ये बस ऐसे ही हैं, ये ऐसे नहीं है, बल्कि इखलास इन्हीं से मिलता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरका, कि जब नफर निकले और तुम एक जिहाद के लिए जाए तो फिर फलौला नफरा मिन कुल्लि फिरका मिनहुम ताइफा, तो उस वक्त में एक ताइफा ऐसी हो जो लियतफक्कहू फिद्दीन, जो दीन हासिल करने में लगी रहे, इल्म दीन के लिए लगी रहे। लिहाजा सबको जिहाद पर भेजना ये इस आयत के खिलाफ है कि सब निकल जाओ मैदान में, ये आयत के खिलाफ है। क्योंकि अगर इलाका फतह हो जाएगा तो वहाँ पे शरीयत और इल्म और दीन नाफिज कौन करेगा? जो लड़ने वाले हैं वो तो नाफिज नहीं करेंगे ना, जो लड़ने वाले वो तो जानते नहीं, वो तो लड़ना जानते हैं, इल्म तो नहीं जानते, लेकिन नाफिज करने के लिए तो उलमा की जरूरत पड़ेगी। इसी से फरमाया कि ये तफक्कहू फिद्दीन, इनकी जरूरत पड़ेगी। लिहाजा ये ना कहे कि बस हुजरों में बैठने वाले, हुजरों में बैठने वाले बस ये तो साहब बस बैठे हुए बस गर्दन ही हिलाते रहते हैं। अरे मियाँ ये जो काम के मैदान में जो आदमी काम के निकलते हैं उनके अंदर इखलास ये हुजरे वाले हुई की बरकत से पैदा होता है, इनखलास उन्हें यहीं से पैदा होता है। इसलिए इनको मामूली न समझे। और हदीस शरीफ में आता है कि ला तकुमु सा, मिश्कात शरीफ की रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता युकालु फिल अर्दी अल्लाह अल्लाह, कि जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह, युकाल अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा, अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो इतनी कीमती चीज है تو یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں حجرے والے اور صوفی اور پتہ نہیں مسجد کی چٹائیاں توڑنے والے اور ایسے ایسے القابات ان کو لگائے جاتے ہیں. حساب یہ ان کو بس آئے میدانوں مردوں کی طرح میدان میں نکلے. میاں مرد پیدا ہی انہیں سے ہوتے ہیں. اخلاص جو ان کی مردانگی میں جو اخلاص ہے وہ انہی کی صحبتوں کے صحت سے ملتا ہے. لگے ہاتھوں ایک اشکال کا جواب دے دیجیے. لہٰذا گھبرائے نہیں کبھی, کیونکہ بعض ان اشکالوں سے جب سنتے نا گھبرا جاتے ہیں, اعتراضات سن سن کر بھی گھبرا جاتے ہیں. لہٰذا جب بات چل پڑی تو میرا معمول نہیں ہے اعتراضات کا جواب دینے کا معمول نہیں ہے, لیکن جو بات بزرگوں سے سنی ہوتی ہے کبھی موقع آتا ہے تو کہہ بھی دیتا ہوں. اچھا اب وہ اب پھر عود کرتا ہوں. ایک ہے عود ایک ہے عود. ایک عود کا اطرا بہت قیمتی ہوتا ہے اور ایک ہے عود یعنی لوٹنا. اب واپس چلتے ہیں اب وہ مسئلے کی طرف. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاتی من یوم الجمعہ نہیں دوسری آیت کیا فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض اور وابتغوا من فضل اللہ کہ اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. فضل کی تفسیر رزق سے کی ہے کہ اس کے معنی رزق ہے, لیکن اللہ کا رزق تلاش کرو. اب یہ مقصود ہے. یہ بھی رزق تلاش کرنا یہ بھی عبادت میں سے ہے, لیکن آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ رزق کو تلاش کرو گے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ یہ مباح ہے یہاں یہ جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے, کیونکہ کہیں کہیں امر کا صیغہ مباح استحباب کے لیے بھی آتا ہے. یہ مباح ہے یہاں, لہٰذا یہاں پہ استحباب کا درجہ ہے کہ مستحب ہے کہ اس جمعے کے بعد وہ جو ہے کماٹنے کے لیے جا بھی سکتا ہے, لیکن واجب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا, لیکن اگر تم فلاح چاہتے ہو تو وذکر اللہ تم اللہ کو بہت یاد کرو, اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو. لہٰذا میرے شیخ نے یہی فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ اے ایمان والو اے میرے عاشقو تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو یعنی ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ. فرمایا یہ مقصود ہے لیکن اس مقصود کا ذریعہ مقصود بتا دیا کونو مع صادقین تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو. کونو مع صادقین کا ترجمہ کونو مع المتقین سے کیا. کونو مع صادقین اصل میں کونو مع المتقین ہے کہ یعنی تم اہل تقوی کے ساتھ رہو تو تمہیں تقوی کی ادا آ جائے گی. یہ تو سیکھنے کی چیز ہے بھائی, تقوی جو ہے یہ تو سیکھنے کی چیز ہے. لہذا جب تم متقین کے ساتھ رہو گے تو آ جائے گی. میرے مرشد نے فرمایا کہ صادقین سے مراد متقین ہے, اور دلیل کیا ہے, دلیل یہ ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تفاضی ہے یعنی جو صادق ہے وہ متقی ہے, جو متقی ہے وہ صادق ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب مراد کونو مع صادقین سے مراد کونو مع المتقین ہے تو پھر صادقین کیوں نازل فرمایا. اگر مراد متقین ہے تو صادقین کیوں فرمایا. دیکھو جو جنہوں نے پڑھا نہیں ہے نا, میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ان باتوں کو لکھ لو پھر انشاءاللہ تعالی جب پیش کرو گے نا تو بس پتہ سمجھ آ جائے گی کیا ہوتا ہے. لہٰذا ان جو بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی لکھ ڈالو. ہم نے بھی بہت سنا تب کہیں جا کے سمجھ میں آیا. 8 سال پڑھنے کے بعد بھی بات باتیں سمجھ کتنی باتیں ہوتی ہیں سمجھ ہی نہیں آتی, اس میں سے کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن سب لگا رہے تو سمجھ میں پھر سمجھ اللہ تعالیٰ فہم بھی کھول دیتے ہیں. تو کونو مع صادقین جب تھا تو متقین کیوں فرمایا. فرمایا کہ اس لیے کہ دیکھ لینا تقوی میں سچا ہو, تقوی کے اندر سچا ہو. کیونکہ کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو تقوی دکھانے کے لیے دھوکے بازی کریں گے. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائم اندر آپ کار ماہیت کہ پانی کے اندر ہمیشہ رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. پانی کے اندر ہمیشہ رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. مار را باؤ کجا ہمرائیت کہ مار جو سانپ ہے وہ مچھلی کچھ دیر تو مچھلی پناہ دکھاتا ہے پانی کے اندر ایسے ایسے کر کے, لیکن جب اس کو ٹھنڈک لگتی ہے تو پھر دھوپ میں آ کر خشکی کے آ کر دھوپ لیتا ہے اور اپنی ٹھنڈک کو گرمی سے تبدیل کرتا ہے. فرمایا کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ مسجد میں ممبر پہ اور جو ہے وہ خلوت جلوت کے اندر تو خوب آہوزاری اور اشک باری اور جی ہم تو تقوا اور بڑے اور دکھائیں گے, لیکن جب اپنی تنہائیوں میں جائیں گے تو حرام فیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. ان لہٰذا فرمایا کہ اس لیے ان کو دیکھ لینا کہ وہ صادق سے تقوا ہوں.
کنما صادقین سے مراد ہے کہ وہ صادق پھر تقوا ہو، کہ ان کا تقوا سچا ہو، کہ جیسے وہ خلوت میں، جیسے وہ جلوت کے اندر سے متقی ہیں ویسے ہی خلوت میں بھی متقی ہوں، اور جیسے جو ہے وہ مسجد کے اندر متقی ہیں ویسے ہی وہ بازار میں بھی متقی ہوں، جیسے وہ دوستوں میں متقی ہیں ویسے ہی گھر کے اندر بھی متقی ہوں، جیسے وہ زمین پر متقی ہیں اگر جہاز میں بیٹھے فضاؤں میں جائیں تو ویسے بھی وہ متقی وہاں پر بھی ہوں. یہ نہیں کہ ملتزم اور عرض مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رو رہے ہیں لیکن اس کے بعد جب بازار میں نکلے تو ہر آنے جانے والی عورت کو دیکھ رہے ہیں یا لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس کا یہ متقی، یہ متقی تو بنا ہوا ہے لیکن یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کا تقوی جو ہے جھوٹا ہے. لہٰذا تقوی کے اندر سچائی چاہیے. ایسے کی صحبت میں بیٹھو تو ان کی سچائی تمہارے اندر منتقل ہو جائے گی. لہذا اب ایک صاحب ہیں، کیا کہیں، بس دل عجیب ہوتا ہے، دیندار ہیں، یہ جو اب اسکول کھلے ہیں نا حفظ و ناظرے کے، بس مولویوں کو بھی عشق آ گیا. اب ناظم اور معلمات کی جب گفتگو ہوتی ہے تو گدگدی لگتی ہے بھائی، اس لیے تو عورت کی آواز کو حکم ہے لا تغضن بالقول، کہ آواز کے اندر چونکہ فطری ان میں نرمی ہوتی ہے تو ان کو چاہیے آواز کو بھاری کر کے بات کریں. تو اب وہ جب صبح شام ہر وقت گفتگو ہوگی کہ فلاں بچی کیسی پڑھ رہی ہے، فلاں بچہ کیسا پڑھ رہا ہے، تب کیا حال ہوگا. اب ایسا ہی بہرحال ایک ہی جگہ کا واقعہ ہے کہ ایسا چار پانچ سال عشق چلا ناظم اور معلمہ کا، چار پانچ سال عشق چلا. اس کے بعد خیر شادی بھی ہو گئی، تو بہت تفصیل ہے کیا کیا ہوا، بڑی تفصیل ہے، اس کو چلو حذف کرتے ہیں. اب اس کے بعد اب میں آپ کو جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ اب وہ شادی ہوتی ہے نا تو قاعدہ ہے کہ یعنی ایک غیر شرعی رسم ہے کہ لڑکے کو عورتوں میں بلایا جاتا ہے دلہن کے پاس، لڑکے کو بلایا جاتا ہے مفتی صاحب اور آرام سے بیٹھے، آرام سے بالکل ایسے آلتی پالتی مار کے آرام سے بیٹھے، تو لڑکے کو بلایا جاتا ہے عورتوں میں. تو ایک عورت کا تبصرہ ہے، اب وہ آئے اندر بالکل نظر جھکا کر، تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ کتنے متقی ہیں یہ. نظر جھکا کر عورتوں میں نامحرم عورتوں میں آ رہے ہیں، تو اگر دیکھ تو نہیں رہے لیکن دکھا تو رہے ہیں نا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ لعنت ہو دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر. تو وہ دیکھتا تو نہیں ہے، دکھانے کے لیے تو اپنے کو پیش کیا، اور جو پانچ سال عشق لڑایا وہ پتا نہیں کون سا تکوا تھا. ایسی شب برات آئی تو ایک معشوقہ نے اپنے عاشق کو لکھا کہ آج شب برات کی بڑی مبارک رات ہے، شب برات کی بڑی مبارک رات ہے، تو اور معافی کی رات ہے، لہذا تم ہمیں معاف کر دو، اگر ہم نے تمہیں کچھ کہا ہو وہ معاف کر دو، اور کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو وہ معاف کر دو. بڑی مبارک رات ہے شب برات کی، تو معشوقہ کو عاشق سے معافی مانگ رہی ہے. یعنی دیکھا آپ نے کہ شیطان جو ہے کیسے کیسے رنگ پیش کرتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ وہ تقوی کے اندر سچا ہو، تقوی کے اندر سچا ہو. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو صحبت کا حکم ہے اصل میں کیا ہے کہ وہ جس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے، تو اس دل کے ساتھ جس میں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ہے، جب اس دل کو اس دل کے ساتھ ملائے گا، یہ دل اس اللہ والے دل کے ساتھ ملے گا، تو اس دل کے اندر بھی اللہ کی محبت منتقل ہو جائے گی. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے یہ چور ہے، اس میں یہ خاصیت ہے کہ چوری کرتا ہے. لہذا آپ یہ دیکھیے، اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں اس سے، کہ انگریزوں کے اندر ایک قاعدہ ہے، انگریز کے اندر قاعدہ ہے کہ وہ جو اپنے ماں باپ ہیں ان کی عزت نہیں کرتے بالکل، اور ان کو جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہاؤس میں اور پولٹری فارم میں وہ ڈال دیتے ہیں جب جا کر، اور سار کے سار کرسمس، ہیپی کرسمس اور کرسمس کا کیک اور کارڈ دے دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ.
اس کی میرے مرشد نے فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہ کیوں عزت نہیں کرتے کہ پہلے تو ثابت ہونا کہ ماں باپ اصلی ہیں, کیونکہ ان کی تو سند ہی ثابت نہیں ہے, ان کی تو سند ہی ثابت نہیں ہے, یہ تو اسلام کا ہے کہ سند ثابت ہے, اس لیے وہ اپنے پاسپورٹ پر ماں کا نام لکھتے ہیں باپ کا نام نہیں لکھتے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ کس سوراخ سے نکلے, لیکن اس سوراخ میں کیا کیا گیا اس کی کوئی خبر نہیں ہے. بھائی جہاں سے نکلے تو سمجھ میں آ گیا, تو وہ نکل دیتے ہیں کہ مخرج فی حادہ سوراخ, اس سوراخ سے نکلے لہٰذا اس کا نام لکھ دیا. اب کہ اس میں کیا کیا داخل ہوا اور کیا کیا ادخال ہوا اب اس کی تو خبر نہیں ہے نا بھائی, تو لہٰذا اس لیے باپ کا نام نہیں لکھتے, کیونکہ اگر باپ کا نام لکھیں گے تو پاسپورٹ پہ ویزا لگانے کی جگہ نہ بچے گی, کیونکہ انگریز دیکھتا ہے کہ میری اماں کے پاس 10-10, 15-15, 20-20 آ رہے ہیں, تو وہ کس کس کا نام لکھوائے گا. جیسے ایک دفعہ روس کا زمانہ تھا, تو وہاں پر اعلان ہوا کہ بھائی جس کے 10 بچے ہوں گے اس کو ایک گھر دیا جائے گا. تو اب ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپس میں شوہر اور بیوی, اس نے کہا ہے ہمارے 6 بچے ہیں, اگر 10 بچے ہوتے تو ہمیں بھی ایک گھر مل جاتا. اب دونوں حسد سے باتیں کر رہے ہیں, تو پھر شوہر نے کہا کہ میں ڈارلنگ میں ایک بات بتاؤں ڈارلنگ, کہ اب کیا چھپانا, میرے 4 بچے اور ہیں, اگر تم کہو تو میں وہ لے آؤں جا کر, تو 10 ہو جائیں گے پورے تو ہمیں گھر مل جائے گا, تم برا تو نہیں مانو گی, تم مائنڈ تو نہیں کرو گی. تو اس نے کہا نو پرابلم. اب وہ اس نے گیا اور بڑے دن کے بعد بچے تلاش کر کر کے زبردستی ان کو لایا کہ بھائی میرے ہیں لاؤ واپس کرو. اب وہ 4 بچے لے کر آیا. اب اس نے کہا کہ چلو بھائی دفتر لے کر جائیں گے کہ بھائی بچے وہاں دکھانے پڑتے تھے کہ سب ہمارے بچے. اب اس نے بچے گننا شروع کیے تو 3 بچے کم نکلے. تو اس نے بیوی سے پوچھا ارے وہ کہاں گئے؟ کہا وہ جس کے تھے وہ لے گیا. تو لاتا یہ تو حال ہے ان کا, تو جب نسب ہی ثابت نہ ہوگا کہ کس کا ہے, نطفہ کس کا ہے, اس کی تو خبر ہی نہیں ہے. نطفوں میں اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں, تو پاسپورٹ پہ ابا کا نام لکھیں گے تو ویزا پاسپورٹ پہ ویزا کہاں لگے گا, سارا تو ابا کے نام سے وہ جو ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اور ایک وجہ اور بھی ہے, حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ جو کتا ہے نا, کتا بڑا وفادار جانور ہے. حضرت نے فرمایا ہاں بے شک وفادار ہے, لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں ہے. لہٰذا کتے کی خاصیت ہے, اگر اس کے علاقے میں دوسرا کتا آ جائے تو بھونگ بھونگ کر اس کا جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے, اور پھر کسی ایک کتے کو شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے, سرینڈر کرنا پڑتا ہے, اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی دم کو دونوں ٹانگوں کے درمیان میں گھسا لیتا ہے, اور یہ علامت ہے کہ شکست تسلیم کر لی. لہٰذا فرمایا کہ کتا اپنے مالک سے تو بے شک وفادار ہوتا ہے, لیکن اپنی قوم سے بے وفا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا, میرے مرشد نے فرمایا, اسی طرح سے انگریز کے کتے سے اتنی محبت کرتے ہیں, کتے سے کہ ٹافی کھاتے ہیں, لالی پاپ, ایک لالی پاپ ٹافی ہوتی ہے نا, وہ لالی پاپ خود چوستے ہیں پھر کتے کے منہ میں ڈالتے ہیں اور پھر وہ پھر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اتنی حالانکہ اس کا نجس ہے, اس کی جو لواب ہے تھوک وہ نجس ہے, لیکن یہ ظالم اس سے محبت اتنی ہے. پھر اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مر جانے کے بعد کتوں کو تو 1,00,000 پاؤنڈ جو ہے وہ وراثت میں دے دیتے ہیں, لیکن اپنے ماں باپ کو 10 پاؤنڈ دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کی جان جاتی ہے. یہ وجہ ہے. اس لیے فرمایا کہ کتوں کی صحبت کی وجہ سے حضرت میرے مرشد کا سفر لندن میں ہوا, تو وہاں پر دیکھا کہ ایک انگریز جو ہے چڈی پہنے ہوئے کتا لے کر جا رہا ہے, اور اچھا اور کتے عجیب ہیں, یہ بہت ہی کہنے کو تو مہذب ہوتے ہیں لیکن بہت ہی بد تہذیب ہوتے ہیں, اور ان کی بد تہذیبی کی ایک علامت بڑی عجیب ہے, اور وہ علامت کیا ہے کہ جب ان کو لینڈنگ لگتی ہے نا لینڈنگ, تو یہ لینڈنگ کے وقت میں دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں لینڈ کہاں کرنی ہے, لینڈ سمجھتے ہیں نا پخانے کو بولتے ہیں, کہ لینڈ کہاں کرنی دیکھتے نہیں ہیں, لہٰذا فوراً اپنا جو ہے وہ جہاز کو ٹیک آف کر لیتے ہیں, ایسے کر کے ایسے بالکل ایسے پیچھے یوں جھک جاتے ہیں. اس وقت میں صاحب بہادر جلدی سے اپنے ہاتھ میں چھڑی چلاتا ہے اور ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ حضور زمین کو کہاں یہ شرف ہمارا دستے حاضر ہے, دستے کرم میں اپنا جو ہے لینڈ مبارک ہمارے دستے کرم میں ڈال دیجئے, اپنے لینڈ کی کرم کو ہماری دست کی جھولی میں ڈال دیجئے. لہذا کیوں, وجہ یہ کہ اگر وہ لینڈ زمین پر گر جائے تو 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑتا ہے, 500 پاؤنڈ. لہٰذا اس لیے وہ تھیلی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور فوراً اس پخانے کو لے لیتا ہے. فرمایا کہ دیکھو ظالم کو, حضرت نے فرمایا اسی پر کہ کسی کو ذوقے گلاب ہے, کسی کو ذوقے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ وہ پاکیزہ اور صاف صفائی ستھرائی طہارت کی, یہ اسلام کی خصوصیات میں سے طہارت اور صفائی اور پاکیزگی یہ اسلام کی خصوصیات میں سے. لہذا اور فرمایا کیا کہ کسی کو ذوقے گلاب ہے, اس سے مسلمان مراد ہیں, کسی کو ذوقے گلاب ہے اور کسی کو ذوقے کلاب ہے. کلاب مانے کتے, یعنی کتوں کا ذوق ہے کہ ان کی خدمت کر رہے ہیں, ایک اللہ والوں کی خدمت کرے اور ایک کتوں کی خدمت کرے. کسی کو ذوقے گلاب ہے اور کسی کو ذوقے کلاب ہے, کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. لہذا صحبت کا اثر یہ ہے, کتے کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ انگریز اپنی جو ہے قوم کا وفادار نہیں ہوتا, کتے سے بے وفاداری کرتا ہے. کیوں؟ فرمایا صحبت. فرمایا کہ جن جانوروں کی صحبت کا یہ اثر ہے تو اللہ والوں کی صحبت کا کیا عالم ہوگا. حضرت نے فرمایا سردی ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, ٹھنڈک لگ رہی ہے, بیوی سے کہتا ہے ایک گرم گرم کپ چائے بنا دے, چائے پیتا ہے تو جسم میں حرارت دوڑ جاتی ہے, جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سردی معتدل ہو جاتی ہے. فرمایا کہ چائے میں اتنا اثر ہے کہ وہ ہمارے جسم کو گرم کر دے, اللہ والوں کے ایمان میں اتنا اثر نہ ہو کہ ہمارے ایمان کو گرم کر دے. فرمایا کہ یہ صحبتوں کا اثر ہے, یہ صحبتوں سے. دادا فرمایا کہ دیکھو جاؤ ایگریکلچر یونیورسٹی میں, زرعی یونیورسٹی میں جا کر دیکھو, انا للہ وانا الیہ, زرعی یونیورسٹی میں جا کر دیکھو تو وہاں پر جاؤ یار جلدی جلاؤ. سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ. یاد آیا ایک دفعہ ایک اندھا, علامہ جوزی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک اندھا اور ایک اندھی پکڑے گئے کچھ کرتے ہوئے, ایک اندھا اور ایک اندھی دونوں. تو جو جیلر تھا اب اس نے جیل میں ڈالا ان کو, تو وہ منشی جو تھا اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں داروغہ جیل سے, تو اس نے کہا لکھ دو ظلماتم بازوہا فوق باز, یعنی اندھیرا اندھیرے پر چڑھا ہوا ہے. عجیب, ظلماتم بازوہا فوق باز, جرم کیا لکھوں ان کا, جیل میں تو ڈالتی تھی, لکھنا پڑتا ہے کہ کیوں جیل میں ڈالا. ہاں لکھ دو ظلماتم بازوہا فوق باز. یونیورسٹی میں فرمایا کہ جا کر دیکھو تو وہاں لنگڑے آم, لنگڑے آم کی قلم دیسی آم کو دی جاتی ہے اور دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے, قلم لگائی جاتی ہے. اب فرمایا کہ اس میں کیا ہوتا ہے, حضرت نے فرمایا خود دیکھا وہاں پر کہ دونوں کی شاخیں اس کو کس کر پٹی باندھی ہوئی ہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو لنگڑے آم کو دیسی آم بنا رہے ہیں, دیسی آم کو جو لنگڑا آم بنا رہے ہیں, اس کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اس کی کس کر پٹی باندھتے ہیں کہ تاکہ کوئی ڈھیلا پن نہ رہے, کوئی ڈھیلا پن نہ رہے نمبر ایک, اور دوسرا یہ کہ پھر جو دیسی آم کی شاخ ہے ان شاخوں کو کاٹتے رہتے آگے بڑھنے دیتے. تب اس کے بعد حضرت نے یہی تقریر فرمائی. وہاں پر 17 سائنسدان موجود تھے. فرمایا کہ دیکھو اے سائنسدانوں, یہ جو تم ٹیکنالوجی آج استعمال کر رہے ہو, قرآن شریف میں یہ ٹیکنالوجی 1400 سال پہلے نازل ہو گئی کہ دیسی دل کو یہاں تو دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے, وہاں پر دیسی دل یعنی اللہ سے غافل دل کو تگڑا دل یعنی اللہ کی یاد میں جلنے والا دل بنایا جاتا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا ہے کونو ما صادقین. فرمایا جس طرح سے دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے دو کام کیا جاتے ہیں, اسی طرح سے دیسی دل کو تگڑا دل بنانے کے لیے بس دو کام, وہ کیا کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت, ایک خانہ بخانہ ہے اور ایک سینہ بسینہ ہے. یعنی دنیا کی آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے. اسی نے فرمایا کہ اب کیا نمبر ایک کام کریں کہ صحبت اختیار کریں, صحبت, لیکن کتنی صحبت اختیار کریں. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس کو میرے شیخ نے سنایا کہ اتنا رہو خالصہم خلط ملت رہو. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جالس الکبرا, کہ بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرو کہ ان سے دھوپ چھاؤں کی باتیں پتہ چلتی ہیں, تجربے کی باتیں پتہ چلتی ہیں. اور سائل العلماء, مسائل علماء سے پوچھو, بغیر اپنے نہ کرو, شکل دیکھ کر مسئلہ نہیں پوچھو کہ داڑھی ہے تو جناب داڑھی دیکھی جناب مولوی صاحب مسئلہ بتانا, یا زیادہ پگڑی نظر آ گئی تو مولوی صاحب مسئلہ بتانا, کہاں وہ بھی چوڑے ہو جاتے کہ ہاں ابھی بتاتا ہوں میں مسئلہ, تو نہیں. بلکہ سائل العلماء, خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مسائل علماء سے پوچھو, سائل العلماء اور وخالط الحکماء, اور اللہ والوں کے ساتھ خلط ملت کرو. کیسے خلط ملت کرو؟ جیسے چائے کے اندر جب چینی ڈالتے ہیں تو چینی کو اس کے بعد چمچہ چلاتے ہیں, چینی کے گھلانے کے لیے چمچہ چلاتے ہیں, تو جب چمچہ چلایا جاتا ہے تو چائے کے اندر اور دودھ کے اندر چینی ایسی مل جاتی ہے کہ پھر اس سے وہ جدا نہیں ہو سکتی. ایسا فرمایا کہ تم اللہ والوں کے ساتھ ایسے رہو, ایسے خلط ملت کرو کہ تم ان سے پھر جدا نہ ہو سکتے. ایک علمی بات بتاتا ہوں, میرے شیخ نے سنایا کہ ملا علی ساری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے مرقات کے اندر کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کا صحیح نام مشہور احمد ابن حنبل ہے, ورنہ یہ ان کی ہے کہ وہ دادا تھے. تو فرمائے کہ ایک بغداد کے ایک رئیس نے وصیت کی کہ میری قبر جو ہے امام صاحب کی قبر کے قریب بنائی جائے, ایک شریف اور شرفا میں تھا معزز میں. اب جب قبر کھولی گئی تو گینتی امام صاحب کی قبر پر لگ گئی, تو قبر کھل گئی. جب قبر کھل گئی تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ تو دیکھا گیا امام صاحب کی قبر جب کھل گئی تو دیکھا گیا کہ کفن بالکل صحیح سلامت, لم یلا, اور جثتہ لم یتغیر, اور جسم میں کوئی ان کے تغیر نہیں تھا, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بالکل ابھی تازہ دفن کیا رہا ہے. یہ عالم تھا امام صاحب. اور کتنے عرصے کی بات ہے کہ بعد امیتینی و ثلاثین سنتن, 230 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا, اور مرقات کی پہلی جلد میں مقدمے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بعد امیتینی و ثلاثین سنتن. اب میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ امام صاحب کا واقعہ ہے, اب فرمایا کہ دیکھو اب یہاں پہ میتین جو ہے وہ 200 ہے اور میتین جو ہے قلیل ہے, میتین جو ہے وہ کثیر ہے, میتین جو ہے وہ کثیر ہے, 200 کثرت ہے نا, اور ثلاثین جو ہے وہ قلیل ہے, میتین جو ہے کثیر ہے اور ثلاثین قلیل ہے. لیکن جو سنتن پر جو اثر کر رہا ہے, جو سنتن پر جو اثر کر رہا ہے, جو اس کا مؤثر ہے, وہ میتین نہیں ہے بلکہ ثلاثین ہے. اگر میتین جو ہوتا, میتین جو ہے وہ میتین نہیں ہے بلکہ ثلاثین نے اس پر اثر کیا تو اس کو نصب دے دیا. تو فرمائے کہ دیکھو اسی طرح سے تم اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, اللہ والوں کی قربت اختیار کرو, اللہ کے ساتھ جڑے رہو, تو صرف ایک اللہ والے کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہوگا کہ سارے جہان مل کر تم کو گمراہ نہ کر سکے گا. باوجود اپنی کثرت کے وہ جو ہے وہ سارا جہان تم کو گمراہ نہ کر سکے گا. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو یہ نفس مسئلہ ثابت ہوتا ہے, نفس مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ کتنا ہی اثر ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ صاحب زمانے کے اندر بے پردگی ہے اور یعنی ہے, اب ہم کیسے بچے. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم جو ہے عامل, اپنا عامل جو ہے مضبوط کر لو, تو جو عامل اگر تم نے جہان کو اپنا عامل بنایا تو تم اسی کے رنگ میں ہو جاؤ گے. لیکن شیخ کے سامنے تم اپنے کو مٹا دو, شیخ کے سامنے تم اپنے کو مٹا دو, جب شیخ تمہارا عامل ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ پھر ساری دنیا کا تم پر اثر نہ پڑ سکے گا. لہذا یہ صحبتوں کا اتنا اثر ہے, صحبتوں کا اتنا اثر نمبر ایک یہ کہ اتنی قربت رکھے, خلط ملت اتنا زیادہ ہو کہ خالطوہم, کتنا خالطوہم لتکونوا مثلہم, کہ تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ, یعنی انہی کا تقوی, انہی کی کیفیات, انہی کا تعلق مع اللہ, انہی کا نسبت مع اللہ, اللہ کی یاد میں رونا, گناہوں سے بچنے میں ہمت کو استعمال کرنا, وہی تمہارے اندر منتقل ہو جائے. تب اتنی صحبت اختیار کرو ایک کام, اور دوسری کام کیا ہے, ایک تو صحبت ہوگی کہ قربت ہوگی لیکن جو ہے فاصلہ نہ ہو, فاصلہ نہ ہو. فرمایا ایسا نہیں کہ مرغی کے نیچے انڈا رکھا تو انڈے نے کہا کہ بھائی میں ابھی تو ہوں لیکن رمضان میں تو تھوڑا ٹائم دے دوں گا, لیکن رمضان کے بعد میں بہت مصروف ہو جاؤں گا اور میں بہت بزی ہو جاؤں گا, تو اس کے بعد انڈے میں جان پڑ سکے گی؟ انڈے میں جان نہ پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ 21 دن مسلسل چاہیے, ایک تسلسل چاہیے. جب 21 دن مسلسل مرغی کی گرمی انڈے کو ملتی ہے تو اس انڈے کے اندر جان پڑ جاتی ہے اور اس کے اندر چوزا پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ والا بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے تو 40 دن جب مسلسل تسلسل سے رہتا ہے تو اس کی شیخ کی ایمانی گرمی مرغی کی جسمانی گرمی کی وجہ سے انڈے کے اندر جان پیدا ہوتی ہے, اور شیخ کی ایمانی گرمی کی وجہ سے ایمانی حیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور مثل اس چوزے کے کہ جب چوزے میں جان, انڈے میں جان پڑ جاتی ہے تو مرغی جو ہے چھلکے کو نہیں اتارتی بلکہ چوزا اندر سے خود ہی چونچ مار کر اور چھلکے کو اتارتا ہے اور نعرہ مرتا ہے کہ کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا, مارا جو ایک ہاتھ تو غریباں نہیں رہا. فرمایا کہ اسی طرح سے جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو شیخ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ تم اللہ والے بن گئے ہو. یہ جیسے خواجہ حسین حسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت جب کوئی صاحب نسبت اور صاحب نسبت ہو جاتا ہے اور اللہ والا بن جاتا ہے, صاحب نسبت کیا ہے؟ صاحب نسبت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو میرے شیخ فرماتے ہیں, حضرت معاشا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, نسبت اسی کا, نسبت مع اللہ یعنی اللہ سے نسبت. کیسی نسبت؟ اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. کہ یہ نہیں کہ اب بے پردہ عورتیں آ گئیں اب ان کو دیکھ رہے ہیں, کہ رشتے دار نہیں آ گئیں, چچا داد, خالہ داد, پھوپھی داد یا بیوی کی بہن آ گئی تو کیا صاحب آج آپ بیچاری آئی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا, چلو آپ اس سے ذرا کچھ بات تو کر لیں, ہنس کر مسکرا کر باتیں تو کر لیں. تو وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کیا بات ہے, ہم کو پہلے تو آپ ہمیں کتنی دیر بیٹھ کر ایسے پیار سے دیکھا کرتے تھے, اب تو آپ ہم کو دیکھتے بھی نہیں, اب آپ کو کیا ہو گیا بھائی صاحب, آپ تو بالکل دین میں اتنی سختی تو نہیں ہے, دین میں اتنی سختی تو نہیں ہے, پہلے تو آپ ہم سے کتنی ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے, موٹر سائیکل پر بٹھا کر ہمیں آئس کریم کھلانے بھی لے کر جاتے تھے بھائی جان, اب بھائی جان آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتے, اب آپ کو کیا ہو گیا؟ تو بھائی جان بولتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم ہمارا جو مردہ تھے تو ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا, لیکن بات یہ کہ اب تم کو سب دیکھنے سے بھی ہمیں جو گدگدی ہونے لگتی ہے. توبہ توبہ توبہ, پہلے تو آپ کتنے اچھے تھے, پاجامہ خراب ہوتا بھی تھا تو آپ ہم کو بتاتے نہیں تھے, لیکن اب یہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, پہلے تو آپ کو بتاتے بھی نہیں تھے, ہمیں بھی محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو آ کر چھپ رہی ہے, لیکن آپ ہمیں بتاتے بھی نہیں تھے, آپ تو ہم سے گلے بھی ملتے تھے, اب آپ کو کیا ہو گیا؟ شریعت میں اتنی سختی تو نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ شخص جو مسجد میں تہجد تو پڑھ رہا ہے, ذکر اور تلاوت میں ہے, لیکن اگر نامحرموں سے, نامحرم رشتے داروں سے پردہ نہیں کرتا تو یہ اس شخص کو ابھی نسبت حاصل نہیں ہے, اس شخص کو ابھی نسبت حاصل نہیں ہے. یہ جو گناہ کے حرام لذتیں ابھی چراتا ہے اور حلال لذتیں جس کا نفس ابھی چراتا ہے, اس کا مطلب اس کو ابھی اللہ کی نسبت حاصل نہیں ہے. اور فرمایا کہ نسبت سمجھ میں نہیں آتی نا, کہتے صاحب یہ اللہ والوں کی نسبت کیا ہے, یہ صوفیوں کی پتہ نہیں کیا بات ہے. میرے شیخ نے فرمایا دیکھو اللہ نے کیا فرمایا, یا یہ تو النفس المطمئنہ, اے نفس, یہ نفس النفس جو ہے یہ بظاہر تو مذکر معلوم ہوتا ہے, بظاہر مذکر معلوم ہوتا ہے لیکن ہے مؤنث. کیوں صاحب؟ اس میں تو مولوی جانتے ہیں نا مؤنث ہے کہ نہیں, لہٰذا یہ بظاہر مذکر معلوم ہوتا ہے. لہٰذا فرمایا ایسے ہی وہ شخص, ایسے ہی وہ شخص جو کہ اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے, نفسانی خواہشات پر عمل کرتا ہے, تو شکل سے تو وہ مذکر معلوم ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں مؤنث ہوتا ہے, کہ جو اپنے نفس پر مردانہ حملہ نہ کر سکے, جو اپنے نفس پر مردانہ حملہ نہیں کرتا, یہ تو شکل سے تو مرد ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ ہجڑا ہے, ہجڑا ہے یہ, کیونکہ اوپر سے مذکر اور اندر سے مؤنث, تو مذکر اور مؤنث کے مجموعے کو مخنث اور ہجڑا بولتے ہیں. تو پھر کیا یہ نفس تو ہے مؤنث, اور یہ کیا بات ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ نفس جو ہے یہ تو لومڑی ہے, لومڑی, اور یہ شیر کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, مومن کے اوپر, چونکہ روح جو ہے وہ شیر ہے, اور یہ نفس چڑھ. فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ شیر نے کوئی گڑبڑ کی ہے, تبھی تو لومڑی اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اور حکمرانی کر رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, یا یہ تو نفس المطمئنہ, اس کی صفت بھی آئی نا مؤنث, لہذا پتہ چلا کہ یہ مؤنث ہے. اب ارجعی, لوٹا, الى ربکی, اس رب کی طرف, اس رب کی طرف جس کا نام اپنے جس کا اسم لے کر تو روئے کرتے تھا, کہ شاعر کہتا ہے کہ عالم ہے کہ بے لاج پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے, رات کے سناٹے میں مگر اے دوست لے لے کے تیرا کوئی نام روتا ہے, کہ جس کا اسم سے تو رویا کرتی تھی, جس کا نام لے کر تو رویا کرتا تھا, اب اسم سے مسمہ کی طرف آ جا, جس رب کے نام سے مزہ لیتے تھے اسم سے مسمہ کی طرف آ جا. کیسے آ جا؟ راضیہ اور مرضیہ, کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی, تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو, راضیہ یعنی بندے کی رضا کو اللہ نے مقدم کیا, اور مرضیہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو مؤخر فرمایا, حالانکہ اللہ کی رضا بندے کی رضا پر مقدم ہے, اور اللہ کی رضا اصل چیز ہے, بلکہ بندہ تو راضی اللہ ہی کی رضا کے صدقے اور طفیل اور برکت سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب اصل جو ہے اللہ کی رضا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کی رضا کو کیوں فرمایا؟ فرمایا بلاغت میں اس کا نام ہے کہ ترقی من الادنا الى الاعلی, ترقی من الادنا الى الاعلی, یعنی ادنا سے اعلی کی طرف ترقی ہو رہی ہے, یعنی 49 سیڑھی سے 85 سیڑھی پر چل رہا ہے, یہ ہے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلے ہمارے خاص بندوں سے ملو پھر جنت میں جانا. جنت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو مقدم کیا, اور عبادی کے اندر یا نسبتی ہے نا, فرماتے ہیں تمہیں نسبت سمجھ میں نہیں آتی, برادر نسبتی تو خوب سمجھ میں آتا ہے, برادر نسبتی بیوی کا بھائی کہ ساری دنیا ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف, ساری خدائی ایک طرف, جورو کا بھائی ایک طرف, تو جورو کے بھائی کی جورو کی نسبت سمجھ میں آتی ہے, اللہ کی نسبت سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ فرمائے عبادی, یہ نسبتی ہے کہ نہیں ہے, اپنی طرف نسبت کہ یہ میرے بندے ہیں, میرے ہیں, یعنی دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. میں چلتا نہیں ہوں, چلتا نہیں میں اہل جہاں کے ساتھ, چلتا نہیں میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ, یعنی جو اللہ والا ہے وہ زمانے کے ساتھ نہیں چلتا, بلکہ خالق زمانے کی خوشی اور مرضی کے ساتھ چلتا ہے. ایسا نہیں کہ زمانے کا کہہ رہے مرارے صاحب کیا کریں, نکاح پڑھا دو اور نکاح میں شرکت کر لو, وہاں پہ عورتیں چاہے کوئی بات نہیں, وہ بیچ میں کلاب تو لگا رہے, وہ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ یہاں بیٹھی گیا, اب یہ وہاں سے ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ علامہ شامی نے مسئلہ لکھا ہے کہ جس مجلس کے اندر اور جس دعوت ولیمہ جس میں شرکت سنت ہے, اس دعوت ولیمہ میں اگر مووی بننے لگے, اگر کہ فوٹوگرافی ہونے لگے, یا عورتیں مرد خلط ملط ہونے لگے, تو اس وقت میں اگر مرغی کی ٹانگ اٹھا کر منہ تک لے کے آئے, دانتوں سے چبانے لگے تھے, لیکن جیسے ہی نافرمانی شروع ہو گئی اب اس کا لقمہ لینا جائز نہیں ہے, فوراً اس کو اٹھا کر پلیٹ میں واپس رکھے اور جلدی سے ففیرو اللہ اور اے ففیرو عما سوى الله الى الله, غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگے واپس. اور یہی طاقت تو اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے, یہی ہمت اور طاقت, ہمتوں میں ہمت یہ صحبتوں سے پیدا ہوتی ہے. اللہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کو جنت پر مقدم فرمایا, جنت کو مؤخر اور اللہ والوں کو مقدم. کیوں فرمایا؟ کہ اس سے یہ اس بات ثابت ہے کہ اللہ والے جنت سے بھی افضل ہیں, اللہ والے جنت سے افضل ہیں. اور حضرت نے فرمایا کہ اس کی دیکھو, حضرت معاذ صاحب جو صاحب پھلپوری رحمتہ اللہ نے اس کی منطقی بات فرمائی کہ دیکھو اس کی دلیل کیا ہے کہ جنت مکان ہے اور اللہ والے اس کے مکین ہیں, اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. ارے مکان کی قیمت تو مکین سے لگتی ہے. لہذا ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیر کے گھر پہ گیا, خاقان وزیر کے گھر پر گیا, تو اس کے بیٹے سے پوچھا, بتا بادشاہ کا محل زیادہ اچھا ہے یا تیرا گھر زیادہ اچھا ہے؟ تو اس نے کہا, حضور میرا گھر زیادہ اچھا ہے. اس نے کہا, اچھا, یعنی ہمارے محل سے تیرا گھر زیادہ اچھا ہے؟ اس نے کہا, حضور پوچھے تو کیا بات ہے, راز کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا, بادشاہ نے بتا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا, بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ کی وجہ سے اس مکان کی قیمت ہے. تو پتا چلا کہ مکان کی قیمت مکین سے لگتی ہے. اگر ایک شاندار بنگلہ ہو اور خوب ایئر کنڈیشن اور دنیا کی ہر نعمت ہے اس میں دونوں موجود ہو لیکن اس کے رہنے والا بھنگی ہے. بتائیے مکان کی قیمت ہوگی کوئی؟ تو بھنگی کہے گا ارے کہا یہ بھنگی کسے کوئی قیمت لگتی ہے. اور ایک جھونپڑی, جھونپڑی کے اندر اگر صدر بھی چلا جائے, وزیر اعظم بھی چلا جائے اور کوئی اللہ والا بھی چلا جائے تو وہ جھونپڑی بھی قیمتی ہو جاتی ہے. دادا پھر بادشاہ نے انگوٹھی پہنی تھی, پوچھا بتائیے انگوٹھی کیسی ہے؟ اس نے کہا انگوٹھی سے زیادہ انگلی قیمتی ہے. انگوٹھی سے زیادہ تو انگوٹھی تو حسین ہے لیکن انگلی اس سے زیادہ حسین ہے کہ وہ انگلی جس میں یہ انگوٹھی. کیا عجیب, وہ چھوٹا تھا بعد میں وزیر بنا, خاقان خان میں اسی کا واقعہ ہے. تو وہ بعد میں وزیر بنا, اتنا 8-10 سال کی عمر تھی جب اس نے یہ جوابات دیے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ کیا کہ جنت مکان ہے, جنت مکان ہے اور اللہ والے مکین ہیں, اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. مکان رہنے والا گھر والے سے, گھر والا گھر سے, گھر کی کوئی قیمت تو گھر والے سے لگتی ہے, گھر کی قیمت تو گھر والے سے. اور میرے شیخ نے فرمایا, میرے شیخ نے فرمایا کہ جنت جو ہے حامل نعمت ہے, جنت جو ہے وہ حامل نعمت ہے اور اللہ والے حامل منعم ہے, اور منعم نعمت سے افضل ہوتا ہے. یعنی نعمت دینے والا اللہ جو ہے نعمت دینے والا ہے. اور کہاں جنت اور کہاں اللہ, مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں کا؟ بھائی جنت تو مخلوق ہے, جنت تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے, اور خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے اس لیے فرمایا کہ اللہ والے جنت سے بھی افضل ہے. لہٰذا ایسے ہی اللہ والے, ان کی صحبت اختیار کرنا میرے دوستوں, اسی سے اللہ کی دوستی اور ولایت ملتی. اور اتق اللہ کا حکم جو ہے فرمایا دلالت التزامی سے, یہ اصل میں اللہ کی دوستی کا حکم ہے کہ بندو کہ تم جو ہے ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ, غلام مت رہو. دنیا میں تو ہم تم کو غلام بنا کر بھیج رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آنا تو دوست اور ولی بن کر آنا. اور دلیل کیا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون, کہ ہمارا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہے لیکن جو تقویٰ سے رہتا. لہذا یہ صادقین, ان کی صحبت میرے دوستوں دیکھا یہ گیا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اللہ والوں کے قائل نہیں تھے, کہتے تھے یہ سب پیری مریدی اور تصوف یہ سب دھوکے بازی اور ڈھونگ بازی ہے. تو حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک شعر لکھ کر بھیجا مولانا جلال الدین رومی کا, کیا کہ قال را بگزار مرد حال شو, پیشے مرد کامل پامال شو. ارے ابھی جو علم ہے وہ زبان تک ہے, اس کو اندر اتارو. لیکن کیسے؟ کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو مٹاؤ, کسی اللہ والے کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کرو. آئے کھانا بھون میں, آئے ایک ہی تقریر سنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اس کے بعد کھانا بھون کا ستون کو پکڑ کر آنکھوں سے آنسوں سے رونے لگے اور رو کر فرمایا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا علم بہت, ہمارے پاس علم ہے اور ہم علم کا سمندر ہے, آج پتا چلا علم تو اس بوڑھے بوریا نشین کے پاس ہے. اور پھر یہ شعر پڑھے کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, کچھ اس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں, آج ہی مزہ پایا قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اور پھر ایک عجیب شعر کہا, کیا کہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ, چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ, شیخ بھی اب رندوں میں شامل ہوا. یہ علامہ صاحب کا شعر ہے, اگر کسی اور کا شعر ہوتا تو مولوی اس پر فوراً فتویٰ لگا دیتا, لیکن خود علامہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مراد کیا ہے کہ وہ درس و تدریس جس سے اللہ نہ ملے, وہ درس و تدریس, علم کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے اللہ کو حاصل کیا جائے, جس علم سے اللہ نہ ملے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ کہاں پاؤ گے صدرا بازگاہ میں, کہاں پاؤ گے صدرا بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. درے رازے شریعت کھولتی ہے, درے رازے شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, لغت تعبیر کرتی ہے معنی, لغت تعبیر کرتی ہے معنی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرا بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. یہ فلسفے کی کتابیں مولویوں کو پڑھائی جاتی ہیں, علماء کو پڑھائی جاتی ہیں کہ کہاں پاؤ گے صدرا بازگاہ میں نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. یہ دولت ملتی ہے کہاں سے بتاؤ میں, یہ ملے گی جہاں سے, یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، نہ حلاوت نام پاک کبریا کی. ارے اللہ جس نے شکر کو پیدا کیا اس کے نام میں کیسی مٹھاس ہوگی، جس نے گنے میں رس پیدا کیا وہ خود کیسا میٹھا ہوگا، اس کے نام میں کیسی مٹھاس ہوگی، جس نے سورج اور چاند کو روشنی دی وہ خود کیسا نورانی ہوگا. لیکن حضرت آخر میں کیا فرما رہے ہیں، آخری شعر فرماتے ہیں، یہ دولت درد دل کی اختر، یہ دولت درد دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، یہ دولت درد دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر. یہ اللہ نے یہ تو توحید کا جھنڈا لہرا دیا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اگر اے صحابہ تم پر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، کہ ما زکا کہ تمہارا ہرگز قیامت کا ہمیشہ ہمیشہ ابدا ہمیشہ ہمیشہ تمہارا تزکیہ نہ ہو سکتا تھا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تزکیہ فرماتا ہے. حالانکہ تزکیے کا سب سے جو قوی سبب ہے، تزکیے کا جو سب سے قوی سبب ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تھے. لیکن سبب کے ہوتے ہوئے بھی مسبب اصل میں اللہ ہی تعالیٰ ہے، سبب تو ہے. لہذا اب یہ کہے کہ صاحب ہم جب اللہ ہی تعالیٰ تزکیہ فرمائیں گے تو ہم جو ہے سبب کی طرف کیا جانے کی ضرورت ہے، نہیں، اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے لیکن نظر پر اللہ پر رکھنی ہوگی. اسباب تو اختیار کرے گا کہ شادی تو کرے گا، بیوی کے پاس جائے گا، صحبت تو اختیار کرے گا لیکن اولاد اللہ سے مانگے گا. یہ بھی مزار پہ بھی جائے گا، یہ بھی کہے گا کہ اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے اس کے وسیلے صدقے سے مجھے اولاد عطا فرما دے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ بابا جی ایک بچہ مجھے بھی دے دو. کہے گا ابے سالے تو تو ہجڑا ہے، لا اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ جا، تین دن کے لیے چھوڑ دا، انشاءاللہ نو مہینے میں بچہ نکل آئے گا، تو تو ہے ہی ہجڑا. بابا یہی کہتے ہیں نا کہ تم اچھا ٹھیک ہے چھوڑ جا ان کو، ہم کچھ عمل کریں گے اس پہ. تو عمل کیا تو نتیجہ میں تو بھائی ہجڑوں کے سے تو نہیں ہوگی، پھر وہ تو مستنڈے کھا کھا کر مستنڈے، تو پھر بس اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. لہذا فرمائے کہ دیکھو صحبت اختیار کرو لیکن اللہ سے مانگو، کیونکہ جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہوگا کسی کا کام نہیں بن سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو کتنی محبت تھی کہ کہا کہ میری جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کی طرف آنچ بھی نہیں آ سکتی، محبت تو تھی لیکن اس محبت نے فائدہ نہ کیا. کیوں؟ بولا کہ من احببتا، کیا ہے بھائی، من احبت انک لا تهدی، انک لا تهدی من احببت، کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں من احببت، ایسا نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یهدی من یشاء، لیکن فرمائے میرے شیخ نے کہ تم اللہ والوں کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ آپ ہدایت، تو ہم ہدایت کا دروازہ ہم نے پکڑ لیا، ہدایت کا دروازہ ہم نے پکڑ لیا، تزکیہ کا دروازہ ہم نے پکڑ لیا، اللہ والے سے تعلق کر لیا، اب ہدایت اور تزکیہ آپ فرما دیجیے. واخر دعوانا لاؤ جلدی لاؤ کتاب، اب تو وقت و خیر آج بہت زیادہ ہو گیا. چلو ایک بات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ناگا نہ ہو، لیکن اگر کل کے حساب سے دیکھا جائے تو بالکل نہیں ہوا. آج اصل میں اب تراویح پہلے ڈیڑھ ڈیڑھ پڑھ رہا تھا، اب کم ہو گئی، اب نماز بھی 8:20 پر ہو گئی نا، لیکن ناگا کرنا اچھا نہیں ہے، بے برکتی ہوتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جو مدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو حضرت نے ان کی سب ذات وات کا انتظام کیا اور سب کا کہ حضرت میں تصنیف کا معمول ہے، آپ اجازت فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا جاؤ بھائی، اب 5 منٹ گئے، تھوڑا سا لکھا واپس آ گئے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے اتنی جلدی کیوں آ گئے، کہ حضرت وہ تو چونکہ معمول تھا کیا، لیکن دل آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، لہٰذا میں نے معمول کیا تاکہ بے برکتی نہ ہو، لیکن آپ کی خدمت میں اس لیے آ گیا کہ آپ میرے استاد ہیں، شیخ ہیں، تو آپ کی خدمت میں رہنا یہ میرے لیے زیادہ برکت، وہیں اس کی برکت یہیں سے ملے گی. لہذا برکت کے لیے کچھ پڑھ لینا چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفار بہت پڑھا کرو، اس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے. استغفار بہت پڑھا کرو، اس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ روزی مشکل جو ہم کو آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور روزی میں جو تنگی آتی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ استغفار پڑھو, یعنی پڑھو اور اس پہ عمل کرو, کیونکہ استغفار کی شرط یہی ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے. آئیں یقلع عن المعصیہ, یہ شرط ہے. یہ نہیں کہ عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں صبح صبح استغفر اللہ استغفر اللہ, ارے مول صاحب دیکھی تو کیسی ننگی عورت جا رہی ہے, دیکھے 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 سارا نظر آ رہا ہے, توبہ توبہ توبہ. تو یہ ایسے استغفار تو خود استغفار کی حاجت ہے اس استغفار کو. بس ظالم خود بھی دیکھ رہا ہے, ملا کو بھی دکھا رہا ہے. کیا ملا خود نہیں دیکھ سکتا؟ اپنی بیوی کو دیکھے گا, اپنی بیوی کو دیکھے گا, وہ دوسروں کی بیوی کیوں دیکھے بھائی, کیوں عذاب میں مبتلا ہو. لہٰذا یہ جو ہے ایسے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ استغفار کا یہ عالم ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ بر لب, صبح بر کف توبہ بر لب, ہاتھ میں تسبیح اور زبان بر توبہ توبہ سفلا توبہ توبہ سفلا توبہ توبہ سفلا, لیکن دل پر از ذوق گناہ, اور دل کا یہ عالم ہوتا ہے گناہوں کی گندگی اور غلاظت اور پیشاب پخانے سے بھرا ہوا ہوتا ہے. فرماتے ہیں معصیت را خندہ می آیت بر تسبیح ہے ماں, کہ تسبیح بھی اور استغفار بھی ہنستا ہے کہ ظالم کا دل تو دیکھو کیسا گندا اور گناہ کے گندے تقاضوں سے بھرا پڑا ہے, اور زبان پر کیسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, مخلوق کو تو دے رہا ہے, خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن فرماتے ہیں بہرحال استغفار پڑھے, استغفر اللہ, لیکن کتنا پڑھے, دماغ کی خشکی. لہٰذا اس لیے بزرگوں نے فرمایا شیخ سے پوچھے کہ کتنا کریں, مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ, اب پتہ چلا دماغ میں خشکی بڑھ گئی, اب پاگل ہو گئے. اور لہٰذا پھر ایک صاحب تھے اسلام آباد میں, میرے شیخ سے تعلق تھا, میرے پیر بھائی, تو وہ بڑے میاں ان کا یاد تھا, ذکر بہت کر لیا انہوں نے, دماغ میں خشکی بڑھ گئی. اب وہ جب دفتر جا گئے اتنی خشکی بڑھ گئی کہ مزاج غیر معتدل ہو گیا. اب جب وہ دفتر جاتے سائیکل پر تو کہتا ہے ہاں جناب السلام علیکم, چل تیری ماں کی تیری. وہ تو سلام کر رہے اور آگے سے گالی دے رہے, کیوں؟ مزاج غیر معتدل ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ وظیفہ اور جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ پوچھ کر کرے کہ کتنا کرنا ہے کتنا ہے. جیسے ڈاکٹر جو ہے طاقت کی کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم تو حدیث شریف میں آتا ہے ہر وقت اپنی زبان تر رکھو, تو یہ زبان تر کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ اتنا کہ پاگل ہو جائے. تو بھائی یہ جیسے طاقت کی جو گولی ہے, اب ڈاکٹر کہے کہ دیکھو یہ طاقت کی گولی ہے روزانہ ایک کھایا کرو, تو وہ کہے کہ چلو میں یہ گولی جو ہے وہ ایک ساتھ سب کھا لوں تو بہت زیادہ طاقت آ جائے گی. اب کیسی طاقت آئے گی, اس کے لیے جو ہے ایک چیز سنانی ہے, وہ مجھ سے تنہائی میں سن لینا, مسجد میں سنانا مناسب نہیں ہے. لہٰذا کیسی طاقت آئی تھی وہ میں بعد میں سنا دوں گا, لیکن تنہائی میں پوچھ لے وہ. تو لیکن وہ ایک ساتھ گولیاں نہیں کھاتا نا, ڈاکٹر کہتا ہے روزانہ ایک کھانا, تو وہ کہے کہ صاحب چلو میں سب کھا لوں تو اس کو طاقت ملے گی, طاقت کے بجائے دس لگ جائیں گے اس کو. اسی طرح سے ذکر اگر ہر ایک کی صحت اس کے حالات اور اس کی صحت کیفیات کے اعتبار سے شیخ ہر ایک کو ذکر الگ الگ بتاتا ہے کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ. جیسے بولتے ایک صاحب تھے وہ حضرت کے پاس آئے بیعت ہونے کے لیے, وہ بےچارے ایک عام جو آدمی تھے, حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم ایک تسبیح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح اللہ کی, ایک تسبیح استغفر استغفر اللہ, اور ایک تسبیح درود شریف صلی اللہ علیہ نبی وسلم, بس اتنا پڑھو. اسی وقت ایک مجاہد آیا وہ حضرت سے بیعت ہوئے, حضرت نے ان سے فرمایا کہ تم 500 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور 500 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو. پھر حضرت نے فرمایا کہ بات یہ کہ یہ تو جسمانی مشقت کرتے ہیں اور وہ بےچارا کمزور ہے جسمانی اعتبار سے, اور یہ تو لڑنا اور کثرت اور یہ سب کام کرتا ہے, لہٰذا اس کی مشقت کے اعتبار سے اس کو ذکر بھی زیادہ بتا. تو دیکھا پتہ چلا کہ اللہ والے اس چیز کا خیال کرتے ہیں, جسمانی طاقت کا بھی اعتبار رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دماغ غیر معتدل ہو جائے, اس چیز کا بھی خیال کرتے ہیں. لہٰذا استغفار فرمایا بہت پڑا کرو, مطلب یہ کہ گناہ سے بھائی بہت بچو, اس سے روزی آسان, مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے. لہٰذا اگر مشکل کوئی پڑے تو سب سے پہلے اپنے تقویٰ کو چیک کرے کہ اس کا مطلب ہے کہیں لیکیج ہو رہی ہے, کہیں سے نفس حرام لذت لے رہا ہے, آنکھ کا شیشہ کھلا ہوا ہے یا کان کا شیشہ کھلا ہوا ہے, یا دل میں سے جو ہے وہ گناہوں کی ٹک گرمی آ رہی ہے, ایئر کنڈیشن ٹھنڈا نہیں کر رہا, تو کیا مطلب کہیں سوراخ ہے, کہیں جو ہے وہ شیشہ کھلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک اپنا اثر نہیں دکھا رہی. تو اسی طرح میرے دوستو ہماری نماز ذکر تلاوت اگر دل میں اللہ کی قرب اور محبت کا ایئر کنڈیشن نہیں چلا تو اس کا مطلب ہے کہیں شیشہ ضرور کھلا ہوا ہے, جس سے ہمیں بے چینی اور بے سکونی ہے. دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے, یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا دیجیے. یا اللہ یہ جو جذب کی جو تجلی ہے, یا اللہ آپ جو ہے اللہ آپ نے فرمایا اللہ تبھی الہی معیشہ, کیا آپ جس کو جاتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں, یا اللہ ہم سب کو بھی اپنا بنا لیجیے, ایسا مخلوق سے کھینچ لیجیے کہ ہم یہی کہیں کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا ہوا جا رہا ہوں. یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اپنی محبت اپنا قرب عطا فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے یا اللہ تعالی ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری دنیا بھی بنا اور ہماری آخرت بھی بنا, رزق کے حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ ہم سب کو عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اور ہم میں سے جس کی جو حاجات ہیں ہماری تمام جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.